الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين یہاں تو ایک جمعے کے ناغے کے بعد حاضری ہو رہی ہے. پچھلے جمعے میں جو میں نے قرآن اکیڈمی کی مسجد میں ادا کیا تھا, اپنے خطاب کے اختتام پر میں نے عرض کیا تھا کہ آج میں شریعت بل کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. یہ موضوع بڑا نازک بھی ہے, پیچیدہ بھی ہے, اور مجھے اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ بڑی محنت کرنی پڑی ہے, اس لیے کہ شریعت بل اولاً 13 جولائی 1985 کو پیش ہوا تھا, اس پر 5 برس ہوتے, 2 ماہ کم 5 برس, اور 13 مئی 1990 کو وہ بہت سی ترمیمات کے ساتھ اور بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ سینٹ میں منظور ہوا, اور اب چند روز میں غالباً 5 سے شروع ہو رہا ہے اجلاس نیشنل اسمبلی کا, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 7 تاریخ کو یہ, جس کی کہ اب سینٹ میں منظوری کے بعد ایک کی صورت ہو گئی ہے, نفاذ شریعت ایکٹ 1990 اس کا عنوان ہے, وہ وہاں بحث کے لیے پیش ہوگا. اس شریعت بل کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک متحدہ شریعت محاذ وجود میں آیا تھا, اس کے تحت ایک بڑی زوردار تحریک شروع ہوئی تھی, پورے پاکستان کے طول و عرض میں جلسے ہوئے تھے, میں بھی اس شریعت محاذ میں شامل تھا اور میرے ساتھ پوری تنظیم اسلامی اس میں شریک تھی. لیکن یہ کہ اس کے بعد, وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیا سبب ہوا کہ ہم نے اس شریعت محاذ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اس کے بعد سے طویل عرصہ اس پر گزرا ہے خاموشی کا, اس کے بارے میں کوئی مثبت یا منفی بات سامنے نہیں آئی, لیکن دفعتن پھر وہ سینٹ میں پیش ہوا. تقریباً 5 برس تک وہ ہڈی جو سینٹ کے حلق میں اٹکی رہی تھی, کچھ ایسا انقلاب آیا کہ ایک دم بڑی تیزی کے ساتھ اور بے اتفاق رائے وہ بل منظور ہو گئے. نتیجتاً اب اس بل یا ایکٹ کی بنیاد پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پوری قوم 2 متحارب گروہوں میں منقسم ہو جائے گی. ہمارے ہاں طرح طرح کی محاذ آرائیاں پہلے بھی موجود ہیں, اور اب ایک اور محاذ آرائی بڑی شدت کے ساتھ کل پاکستان کے پیمانے پر, ملکی سطح پر, یہی خیال ہے کہ یہ شدت کے ساتھ شروع ہو جائے. اس وقت جو 2 فریق بن گئے ہیں, جو متحارب فریق ہیں, ان میں سے ایک شریعت بل کے مخالفین کا ہے, ایک موافقین اور مؤیدین کا ہے. مخالف گروپ میں غیر مسلم شامل ہیں, ظاہر بات ہے کہ ان کی اس میں شمولیت اظہر من الشمس ہے، غیر مسلم اقلیتیں خواہ وہ عیسائی ہوں اور خواہ قادیانی ہوں، وہ شد و مت کے ساتھ اس کی مخالفت پر کمر بستہ، اور ان کی مخالفت بالکل سمجھ میں آتی ہے. نمبر دو پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی اس کی شدید مخالف. نمبر تین ہمارے ہاں بائیں بازو کے جتنے عناصر ہیں وہ بھی اس کے مخالف. نمبر چار سیکولر مزاج کے لوگ، خواہ وہ بائیں بازو سے نہ ہو دائیں بازو ہی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے مخالفین میں شامل ہیں. اور جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہمارے ہاں کی مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین وہ اس کی مخالفت میں حسب سابق پیش پیش ہیں. مخالفت کا ہراول دستہ جو ہے در حقیقت انہیں پر مشتمل ہے. یہ پانچ طبقات ہیں کہ جو اس شریعت بل کے شدید مخالف. اب اس کے مقابلے میں دوسرا فریق جو اس کے موافقین کا مویدین کا ہے اس کو بھی گن لیجئے. اس میں سر فہرست آئی جے آئی ہے، اور اس میں شامل تمام سیاسی اور مذہبی جماعت ہیں. نمبر دو دوسری مذہبی جماعتیں بھی کہ جو اس آئی جے آئی میں شریک نہیں ہیں، ان کی بھی ایک غالب اکثریت جو ہے اس کی تائید کر رہی ہے. نمبر تین یہ کہا جا سکتا ہے کہ علماء کرام کا تقریباً پورا طبقہ، استثناءات اس میں شاذ ہوں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کے نام پر ایک بات آ رہی ہے، تو علماء کرام کا بھی تقریباً پورا طبقہ اس کی پشت پر ہے. نمبر چار اور یہ اہم ترین ہے، مسلمان وہ عوام کہ جو مذہب کے ساتھ چاہے عملی وابستگی نہ رکھتے ہوئے جذباتی وابستگی رکھتے ہوئے، وہ بھی اس کی پشت پر ہے، ان کی بڑی بھاری تعداد جو ہے اس کی پشت پر ہے. ان سب میں سے اگر منہا کیا جا سکتا ہے کسی کو بطور ایک گروپ کے، تو وہ صرف اہل تشیع ہے. میں نے جو گنتی کی ہے اور جس ترتیب سے کی ہے اس کو ذہن میں رکھی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے فریق اول کی جو مخالفت ہے اس کا ایک جائزہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں غیر مسلموں کی مخالفت، خواہ وہ عیسائی ہوں اور خواہ وہ قادیانی ہوں، یہ تو بالکل صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے، اظہر من الشمس سے ہمیں ان سے اس کے علاوہ کسی اور بات کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے، لہذا ان سے کوئی گلا بھی نہیں. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلا کرے کوئی. لیکن یہ کہ بقیہ جتنے بھی عناصر ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کا جو طرز عمل سامنے آ رہا ہے یا تو اسے منافقت سے تعبیر کیا جائے گا، اور یا یہ کہ بعض حالات میں وہ صریحاً کفر تک پہنچ جانے والی بات. اب میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نمبر ایک جو کفر تک پہنچ جانے والی بات ہے وہ ہے اسلامی حدود اور تعزیرات کا استحضاء اور تبسکر، اور ڈنکے کی چوٹ یہ کہنا کہ ہم ان کو نافذ نہیں ہونے دیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا اور ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو فاسق و فاجر کہا جائے گا، گناہگار کہا جائے گا، عاصی کہا جائے گا، لیکن یہ کہ اسلام کے احکام کا مذاق اڑانا، اس کی صریحاً مخالفت کرنا، یہ یقیناً ایسی شے ہے کہ جس کے ڈانڈے کفر کے ساتھ ملتے ہیں. یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ کہہ چکا ہوں، اس جگہ بھی کہہ چکا ہوں، اور پچھلے جمعے میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی، اور آج میں پھر کہہ رہا ہوں. مجھے حیرت اصل میں اس بات کی ہے کہ پچھلے جمعے کا جو ہمارا پریس ریلیز تھا، جنگ اور نوائے وقت دونوں نے اس کے بعض حصوں کو تو شائع کیا، لیکن میرا جو وہ آخری اور اہم حصہ تھا جس کو میں نے بہت واشگاف الفاظ میں کہا تھا، اور ہمارے پریس ریلیز میں وہ شامل تھا کہ یہ کفر کے مترادف ہے، وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو بھی اور جو بھی اس کے مرتکب ہوئے ہیں انہیں اس پر توبہ کرنی چاہیے. آج میں پھر پورے خلوص اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کسی کا سیاسی حریف نہیں، کسی کا سیاسی حلیف نہیں، میں ان کی خیر خواہی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، الدین و النصیح اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں انفرادی طور پر تنہائی میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی جسارت ہے جس کے دانے کفر سے مل جاتے ہیں. اور ثانیاً اعلانیہ طور پر اس سے رجوع کرنا چاہیے. اسی میں ان کی عاقبت کی بھی بہتری ہے, دین کا بھی خیر ہے. اور میں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں, پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خود ان کی دنیا اور ان کا سیاسی مستقبل بھی اس کا دار و مدار اس پر, اگر انہوں نے اس پر عزم بالجزم والی صورت اختیار کی تو واقعہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ مصرع سب فیصد درست ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم, اس کی اپنی ایک ترکیب ہے, اس کا اپنا ایک سنتھسس ہے, اس کا اپنا ایک صغرا کبرا ہے. دنیا میں کوئی دوسرا ملک پاکستان کی مثال اور مثیل نہیں, کوئی ملک نہیں ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا, اور اس اسلام کے نام پر وجود میں آنے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں اور ہزار ہا عصمتوں کی قربانیاں دی گئیں. اس پہلو سے ایک درجہ ہے کوتاہی عمل, وہ کسی درجے میں قابل معافی ہو سکتا ہے, قابل درگزر ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس ڈھٹائی کے ساتھ اسلام کی حدود شریعہ کا استہزاء یقیناً ایسی شے ہے کہ جو آخرت کو تو برباد کرے گا ہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی کسی کا سیاسی مستقبل, وہ عارضی سی کوئی بھڑک ہو تو ہو, لیکن یہ کہ وہ قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے ان کی دین اور دنیا اور عاقبت اور خود سیاسی مستقبل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں اور عام مسلمانوں کے سامنے اپنے اس موقف سے رجوع کریں. اسی ضمن میں دوسری بات, ایک بحث چھیڑ دی گئی ہے اور وہ انگریزی اخبارات میں بڑی شد و مد کے ساتھ آئی. اس میں ہمارے ہاں کے وہ عناصر کے جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں ان میں سے بعض بڑی اہم شخصیات, چنانچہ اٹارنی جنرل ہیں اس وقت حکومت پاکستان کے یحیٰ بختیار صاحب, پھر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس یعقوب علی خان صاحب, ایک اور ریٹائرڈ جسٹس عطاء اللہ سجاد صاحب, اور پشاور یونیورسٹی کا جو لا کالج ہے اس کے استاد ڈاکٹر فقیر حسین کے جو مقالات چھپے ہیں, ان میں ایک بڑی پیچیدہ اور بڑی دیرینہ بحث کو پھر اٹھا لیا گیا. وہ دیرینہ اور پیچیدہ بحث وہ ہے کہ حاکمیت مطلق جو اللہ کی اور حاکمیت محدودہ جو عوام کی ہے, ان کا پیوند کیسے لگایا گیا. ایک جدید تصورات ہے, جدید جمہوری تصورات, سیکولر جمہوریت, اس میں عوام کی حاکمیت مطلق ہوتی ہے, ایبسولیوٹ سوورنٹی, وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو قانون چاہے بنائے, کوئی ان پر تحدید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, جس شے کو چاہے حلال قرار دے, جس شے کو چاہے حرام کرے. اور ایک ہے اسلامی جمہوریت جو پابند ہوتی, جس میں عوام کا اختیار محدود ہوتا ہے, لیکن یہ محدودیت کسی شخص کی وجہ سے نہیں, کسی انسان کی وجہ سے نہیں, کسی طبقے کی وجہ سے نہیں, صرف اللہ کی حاکمیت مطلقہ کی وجہ سے. لیکن ان دونوں کو جوڑا کیسے جائے, کس طریقے سے, یہ یقیناً ایک پیچیدہ بحث ہے اور بہت علمی بحث ہے, اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. اسلام کا سیاسی نظام, جدید اسلامی جمہوری ریاست کا دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا, میں نے کئی سال سے اپنے محاضرات کا بھی موضوع اسی کو بنایا, ایک مرتبہ کراچی میں, دو مرتبہ لاہور میں یہ محاضرات منعقد ہو چکے ہیں. پھر میں نے بہت پہلے بھی اسی مسجد میں اسلام کا سیاسی نظام, اسلام کا معاشی نظام, اسلام کا سماجی نظام, میں نے ان پر تقریریں کی, ان کے کیسٹس بھی موجود ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ پیچیدہ مسئلہ تو ہے, لیکن اگر نیت درست ہو, اگر آدمی واقعتاً چاہتا ہو اس عقدے کا حل, تو وہ لا ینحل نہیں ہے, اس کا حل مل جائے. البتہ اگر کمٹمنٹ کی گہرائی میں کمی ہے, اسلام کے ساتھ وابستگی سطحی سی ہے, تو پھر واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکے. میں نے ان چاروں حضرات کا جن کا میں نے نام لیا ہے ان کے مقالات کا بڑا بغور مطالعہ کیا. میں جیسا کہ عرض کیا آج کی جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس کی پشت پر میری بڑی شدید محنت ہے کہ جو موجود ہے. مجھے ان چیزوں سے تباً زیادہ مناسبت نہیں ہے, کیونکہ میرا پہلے سے یہ خیال ہے کہ اس پارلیمانی سیاست اور انتخابی سیاست کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا, اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہے. میں تو اپنی پوری توجہ کو اور اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیت کو اس کے لیے وقت دیے ہوئے, لہذا جو کچھ ہوتا رہتا ہے ان ایوانوں میں اور جو کچھ ہوتا رہتا ہے کچھ عدالتوں میں, شرعی عدالتوں میں یا دوسری عدالتوں میں, میں نے اپنا وقت کبھی بھی ان چیزوں میں صرف نہیں کیا اور نہ ہی اس قسم کی رد و قضا جو ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں اپنا وقت اور اپنی صلاحیت کو صرف کیا. لیکن یہ مرحلہ ایسا ہے کہ جب کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ سید بل کے بارے میں اظہار خیال کروں گا تو میں الگ تب بات نہیں کہنا چاہتا تھا, میں نے ان چاروں کے مقالات کا بغور مطالعہ کیا اور بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضرات جو اس وقت پاکستان کا دستور نافذ ہے اسی کے تحت انتخابات ہوئے تھے, اسی کے تحت مرکزی حکومت بنی اور صوبائی حکومتیں بنی, اسی کے تحت بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی, اس دستور میں جو اسلامی دفعات ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے قرارداد مقاصد جو کچھ عرصے پہلے تک دستور کے صرف دیباچے کی حیثیت رکھتی تھی, اب اس کے دفعہ دو الف کے حوالے سے, دفعہ دو اور دفعہ دو الف, ان دو دفعات کے حوالے سے اب اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب اور قرارداد مقاصد دستور پاکستان کا جزو لا ینفق قرار پا چکا. اس میں صراحتاً مذکور, اس قدر صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے اور عوام کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ڈیلیگیٹڈ ہے, ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے, اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے, ایک امانت ہے, اور اس کا استعمال صرف ان حدود کے اندر کیا جا سکتا ہے جو اللہ نے معین کر دیا. واقعہ یہ ہے کہ جس وقت یہ قرارداد پاس ہوئی تھی, بہرحال میرے تو وہ شعور کا دور ہے چاہے ابھی زمانہ طالب علمی کا تھا, اسی وقت یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس قرارداد میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم تو پورا پورا آ گیا, اگرچہ کلمہ طیبہ کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی صراحت جو ہے جتنی کی ہونی چاہیے تھی نہیں, یہ کمی تھی, لیکن بعد میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں ان سے وہ کمی بتمام و کمال پوری ہو چکی. اگر اسلام اس کا اس ریاست کا سرکاری مذہب ہے تو اسلام تو کتاب اور سنت دونوں پر مشتمل ہے. پھر قرارداد مقاصد میں بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں گی کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو اثر نو مرتب اور منظم کر سکے, گویا کہ اس کے اندر بھی امپلائڈ ہے سنت کا معاملہ. اس کے علاوہ ہمارے دستور کا حصہ ہفتم جو جوڈیشری سے بحث کرتا ہے اس کا باب سوم جو ہے سوم الف وہ پورا کا پورا بحث کر رہا ہے وفاقی شرعی عدالت سے, جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے چند چیزوں کو مستثنا کر کے باقی جتنے قوانین ہیں ان کا وہ جائزہ لے سکتی ہے اور جس قانون کو بھی وہ سمجھے یا پورے قانون کو یا قانون کے کسی جز اور کسی شق کو وہ یہ سمجھے کہ وہ کتاب و سنت کے منافی اس کو کل عدم کرنے کا اختیار رکھتی. صرف یہ کہ دستور نے شریعت کوڈ کو پابند کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ وجوہات پوری پوری بیان کرے کہ کیوں فلاں قانون یا فلاں قانون کی فلاں شف خلاف کتاب و سنت ہے, ایسے ہی نہیں بلکہ اس کے لیے گراؤنڈ جو ہے تفصیل کے ساتھ لکھے. ثانیاً وہ اگر معاملہ جو قانون کا ہے وہ جو ہمارے مرکزی حکومت کے دائرے میں آتا ہے تو پھر صدر کو, اور اگر صوبائی حکومت کے دائرے میں آتا تو گورنر کو نوٹیفائی کرے کہ اب اس کی جگہ کوئی اور قانون بنانے کی کوشش کرو, جلد از جلد خلا کو پر کرو, اور نمبر تین یہ کہ ایک دیش فکس کر دے کہ اس تاریخ کو یہ قانون یا اس قانون کی فلاں شکل عدم ہو جائے، گویا کہ یہ مہلت جو اسے دی جائے گی صدر کے وساطت سے، فیڈرل گورنمنٹ کو، گورنر کی وساطت سے، صوبائی حکومت کو، وہ اس لیے ہوگی کہ اس ملک کے اندر کتاب قانون میں یا قانونی نظام میں کوئی خلا نہ پیدا ہو، بلکہ جو شک یا جو قانون خلاف کتاب و سنت قرار پا رہا ہے اس کی جگہ متبادل قانون سازی کے لیے مہلت دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دفعہ ہفتم کا پورا باب سوم الف جو ہے وہ اسی سے بحث کرتا ہے، کتاب و سنت کی سپری میں سے۔ اس کے ساتھ ہی اس ہمارے دستور کا پورا حصہ نہم، نائنتھ پارٹ، وہ بھی بحث کر رہا ہے کتاب و سنت کی پابندی اور ایگزسٹنگ قوانین کو شریعت کے رخ پر ڈھالنے اور شریعت کے موافق بنانے کے لیے یہ جو اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل قائم کی گئی تھی، اس سے کہ جو مسئلہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے آئے وہ ریفر کرے، صوبائی اسمبلیوں کے سامنے آئے وہ ریفر کرے، اس میں تمام فرقے جو ہیں پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ان سب کی نمائندگی، پھر عدالت کے چوٹی کے جج اس میں شامل کیے گئے، اور ان کا کام یہ تھا کہ مدد دے پارلیمنٹ کو تاکہ قوانین کو اسلام کے مطابق بنایا جا سکے، کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالا جا سکے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہے جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں ہمارے دستور کے اندر ایسی ہیں کہ جس میں جنہوں نے کہ اس کے رخ کو معین کر دیا ہے کہ یہ صرف جمہوریت نہیں، اسلامی جمہوریت، یہ صرف جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ لہذا ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ چاروں دانشور حضرات جن کا میں نے نام لیا ہے یہ اسے نظر انداز کر رہے ہیں، کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی محض علامتی حیثیت ہے، جیسے کہیں کسی مکان پر لکھ دیا جائے خواب و رشوت اور سمگلنگ کے پیسے سے بنا ہو لیکن حاضر میں فضل ربی، یا یہ کہ کسی خالص غیر اسلامی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن سے ہو جائے، محض ایک علامتی اور تبرکاتی حیثیت، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے۔ یہ دستور میں آئے ہیں تو از خود نہیں آئے، حادثاتی طور پر یہ چیزیں دستور میں شامل نہیں، یہ پاکستان کے مسلمان عوام کی منشا، ان کی مرضی، ان کی رائے عامہ کے دباؤ کے تحت ہوا۔ قرارداد مقاصد بھی ایسے ہی بات نہیں ہوگی، وہ عناصر اس وقت بھی موجود تھے دستور اسمبلی میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آج 20ویں صدی کے وسط میں یہ قرارداد پاس کر کے کہ جس میں اللہ کی حاکمیت مطلقہ کا اقرار کیا جا رہا ہے، ہم جیسی فرسودہ بات کہہ رہے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اس کی بنا پر ہمارے لیے مہذب لوگوں کے ساتھ آنکھیں چار کرنا ممکن نہیں رہا۔ کیا منہ دکھائیں ہم دنیا کو کہ ہم اس دور میں 20ویں صدی کے وسط میں ہم اللہ کی حاکمیت مطلقہ تو مان رہے ہیں؟ وہ لوگ موجود تھے، ان کے اعلی رغم یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، تو اس لیے ہوئی ہے کہ ادھر حقیقت مسلمانوں کی رائے عامہ کا ایک دباؤ تھا جس رائے عامہ ہے جو مسلسل چلی ہے، اس کے زیر اثر چاہے وہ بہت سلو معاملہ رہا، چاہے اس میں کچھ ہیر پھیر کے راستوں سے جو چیز بھی لائی گئی اس کو غیر مؤثر کرنے کی شکلیں بھی اختیار کر لی گئی، لیکن یہ کہ ایک ایک کر کے یہ دفعات بڑھی ہیں، پیش بڑھی ہوئی، اس کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمہور جو ہے پاکستان کے وہ اپنی آزاد مرضی سے، اپنی خود مختاری سے یا اپنے اختیار مطلق سے دستبردار ہو گئے اللہ کے حق۔ یہ بڑی ایک پیچیدہ بات ہے جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا اور بہت سے حضرات کے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک درجے پر اللہ تعالی نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تم ہمارے شکر گزار بندے بنو اور چاہے تم ناشکرے بن جاؤ۔ کوئی شخص مسلمان رہنا چاہتا ہے یا کافر، کا اختیار ہے لائق راہ فی الدین، یہ اختیار انسان کو دیا ہے، یہ اختیار اگر نہ دیا جائے تو جزا و سزا کا کوئی مطلب ہی نہیں، اگر زبردستی ہی اللہ سب کو مسلمان بنانا چاہے تو آنے واحد میں بنا سکتا ہے، تمام انسانوں کے دل اس کی دو انگلیوں کے مابین۔ یہ بات جیسے ایک فرد کی سطح پر صحیح ہے، ایسے ہی ایک قوم کی سطح پر بھی صحیح ہے۔ قوم اجتماعی طور پر چاہے تو کافر رہنے کا فیصلہ کرے، چاہے مسلمان رہنے کا فیصلہ کرے،
یہ بھی اس کا اپنا اختیار ہے. لیکن یہ کہ جمہور جو ہے پاکستان کے, انہوں نے اپنی زبان جو اجتماعی زبان تھی دستور ساز اسمبلی یا اس کے بعد نیشنل اسمبلی, جن کے ذریعے سے پھر یہ دفعات جو ہے دستور میں آئی ہیں, ان کے ذریعے سے گویا کہ اپنے اس بنیادی اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اختیار مطلق سے دستبرداری اختیار کی ہے اللہ کی حاکمیت مطلقہ کے حق میں. یہ جمہور کے منشا سے, ان کے اپنے اختیار کردہ راستے سے, ان کی اپنی آزاد رائے کے تحت ہوا ہے, اور اسی کا ایک دباؤ پڑا ہے تب ہوا ہے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حدود اللہ کی پہچان, یہ خالص علمی مسئلہ ہے. جبکہ عوام الناس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 میں جو الفاظ آئے ہیں, اگرچہ وہاں وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے, خاص ذکر وہاں پر منافقین اعراب کا ہو رہا ہے, بدوؤں میں سے جو منافق تھے ان کے بارے میں آیا ہے, اجبر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ, وہ تو زیادہ لائق ہے اسی کے کہ ان کو علم نہیں ہے ان حدود کا, اس شے کی حدود کا جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی. تو حدود ما انزل اللہ علی رسولہ, اس کا علم جو ہے وہ آسان بات نہیں. کتاب و سنت کا انسان مطالعہ کرے طالب علمانہ انداز میں, قرآن کو سمجھے, حدیث کو سمجھے, ہمارے فقہا نے جس طرح سے استنباط کیا ہے, جس جس انداز میں کتاب و سنت سے, اس کی نصوص سے, اس پر مبنی کرتے ہوئے, ان پر قیاس کرتے ہوئے قانون سازی کی, ان تمام چیزوں کو جو شخص نہ جانتا ہو وہ کیسے بتائے گا کہ وہ حد کہاں ہے جہاں اسلام کی حد ختم ہو گئی, اللہ تعالیٰ کے احکام کی آخری سند آ گئی, اور اس سے آگے جو ہے وہ در حقیقت کفر ہے. جس کو میں نے کئی مرتبہ یہاں ایک مثال سے واضح کیا ہے جو حدیث نبوی میں آئی ہے, بہترین مثال, مثل المومن کا مثل الفرس فی اخیتہ, مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا, اگر رسی جو ہے 100 گز لمبی ہے تو 100 گز ریڈیس, 100 گز جس میں قطر کا ایک دائرہ ایسا وجود میں آ جائے گا اس کھونٹے کے گرد جس میں وہ گھوڑا آزاد ہے, چاہے شمال میں جائے, جنوب میں جائے, مغرب میں جائے, مشرق میں جائے, 50 گز پہ جائے, 100 گز تک چلا جائے, کھونٹے کے ساتھ لگا بیٹھا رہے, ساری چیزیں اس کے لیے اختیار آزادی ہے. لیکن 101واں گز نہیں آئے گا, نہ مشرق میں, نہ مغرب میں, نہ شمال میں, نہ جنوب میں. تو یہ ہے آزادی اور پابندی کا امتزاج. حدود اللہ کے اندر اندر, اس دائرے کے اندر اندر مسلمان فرد بھی آزاد ہے, اور مسلمان کوئی قوم ہو, اجتماعیت ہو, اسلامی ریاست ہو, وہ بھی آزاد ہے, قانون سازی کرو. لیکن یہ کہ حدود ہے, اس سے آگے تجاوز کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو پھر در حقیقت اسلام کے دائرے سے باہر نکلنے والی بات ہے. ان حدود کی پہچان, جیسا کہ میں نے عرض کیا, آسان کام نہیں. عوام الناس کے اوپر یا کسی موب پر یا کسی جلسہ عام میں اس طرح کی باتیں کرنا وہ ایک تعلیم کے درجے میں بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا فیصلہ وہاں نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کتاب و سنت میں ممارست رکھتے ہیں, مہارت اور مجتہدانہ بصیرت کے حامل, اس کے علاوہ تو یہ فیصلہ ممکن نہیں. اب تین ہی راستے اس کے ہیں, اچھی طرح سمجھ لیجیے, کیونکہ یہ بحثیں چھڑ گئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پھر اس کو اچھی طریقے سے, حالانکہ یہ باتیں میں نے بہت پہلے کئی مرتبہ بیان کی, لیکن ایک بات جو آج میں عرض کر رہا ہوں وہ پہلی دفعہ کر رہا ہوں, کہ یہ چیز کہ حدود اللہ ہی کے اندر اندر قانون سازی ہو, اور جو بھی پارلیمنٹ وجود میں آئے وہ حدود اللہ سے تجاوز نہ کرے, اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے نظری طور پر تھیوریٹیکلی تین طریقوں سے. پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اولاً اور زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ ووٹ کا حق ہی صرف اس کو دیا جائے جو کتاب و سنت سے واقف ہے, اسی کی بنیاد پر تو آگے پارلیمنٹ بنے گی, پارلیمنٹ کو آپ اختیار دینا چاہتے ہیں, تو ووٹ کا حق بھی اسی کو ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سے واقف ہے, اس لیے کہ ہماری قانون سازی کتاب و سنت کے حدود کے اندر ہوگی. ورنہ کم از کم امیدواروں کے لیے تو شرطیں لازم ہو کہ کوئی شخص الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا جو کتاب و سنت سے واقف نہ ہو، گہری بصیرت میں رکھنا ہے، یہ کہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، انہیں جا کے قانون سازی کرنی ہے. اگر انہی کے ووٹوں کی اکثریت پر وہاں فیصلہ ہوگا تو پہلے شرط ہونی چاہیے کہ اولاً تو ووٹ بھی وہی دیں جو کتاب و سنت کو جانتے ہوں اور اس پر عمل پیرا بھی ہو، ورنہ کم سے کم یہ کہ جو امیدوار الیکشن کے اندر کھڑے ہوں اس پارلیمنٹ کے لیے، ان کے لیے تو شرطیں لازم، تو وہ کتاب و سنت کے اندر گہری ممارست رکھتے ہوں، اور صرف گہری ممارست نہیں مجتہدانہ بصیرت کے حامل، اور یہ کہ فرائض اور واجبات پر کاربند ہوں اور منکرات اور محرمات سے دستکش. اگر یہ شرط لگا دیں تو ٹھیک ہے، پھر جو پارلیمنٹ وجود میں آئے گی اسے اختیار دیا جا سکتا ہے، وہ کثرت رائے سے فیصلہ کرے. لیکن یہ کہ یہ وہ شے ہے جو روح عصر کے بھی منافی ہے، یہ کڑوی گولی تو حلق سے نیچے اترنی بہت مشکل ہے. اس کا تو مطلب یہ کہ عوام جو ہے وہ بالکل اس سیاسی عمل سے اور حکومت کی حکومت سازی کے اور قانون سازی کے اس عمل سے بالکل کنارہ کر دیے گئے، کنارہ کش، بالکل بے دخل. یہ چیز جو ہے سب سمجھیں گے اور سب اس کا اقرار کریں گے کہ یہ روح عصر کے منافی. اب دوسرا راستہ یہ ہے، اگر آپ پارلیمنٹ کے لیے ووٹ دینے اور اس میں انتخاب میں امیدوار کھڑے ہونے پر یہ شرطیں عائد نہیں کرتے تو پھر یہ کہ کوئی بورڈ ہونا چاہیے علماء کا جو میں گہری بصیرت اور فہم رکھتے ہوں شریعت کا، اس کے مقاصد کا، اس کی حکمتوں کا، اس کے احکام، اور وہ بورڈ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بالا تر ہو، پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے اس بورڈ کے تھرو ہوگا تو وہ لائق تنفیذ ہوگا، اور اگر وہ اس کو پاس نہ کرے، وہ بورڈ اگر اس کو اوکے نہ کرے تو پھر وہ غلط ہو جائے. اسی کو آپ سمجھیے کہ عہد جدید میں خمینی صاحب نے ولایت فقیہ کے عنوان سے یہ نظریہ اور یہ فلسفہ ہے یہ جو پیش کیا. ہمارے ہاں بھی ایک مرتبہ دستوسہ اسمبلی کے ساتھ علماء بورڈ بنایا گیا، لیکن علماء بورڈ کو اختیار حاصل نہیں تھا، اس کی حیثیت صرف ایک سفارشی ادارے کی تھی، وہ سفارش کر سکتا ہے، وہ صرف رائے زنی کر سکتا ہے کہ فلاں قانون یا فلاں قانون کی فلاں شق جو ہے وہ کتاب و سنت سے کی حدود سے متجاوز ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں تھا. یہ بات صحیح تھی جب کہی گئی کہ اگر اس کو اختیار دے دیا جائے تو سپر پارلیمنٹ تو وہ ہو گئی، یہ تو گویا کہ ایک تھیوکریسی وجود میں آ گئی. ولایت فقیہ اور تھیوکریسی ایک ہی شے، کہ مذہبی ایک علماء کا کی ایک باڈی ہو، ایک گروپ ہو یا ایک شخص ہو. جب تک خمینی صاحب بقید حیات تھے وہ تنہا تھے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایک جو ہے باڈی بنا دی گئی. لیکن یہ کہ پارلیمنٹ اپنی جگہ پر اس کے اوپر جو ہے وہ ادارہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس کردہ قوانین کو اگر وہ بھی منظور کر دیں گے تو وہ پھر نافذ العمل ہوں گے، بتا دیں. یہ تھیوکریسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تھیوکریسی بھی روح عصر کے بھی منافی ہے. نمبر دو، اس کی شدید مذمت قائد اعظم نے بھی کی ہے، علامہ اقبال نے بھی. ان دونوں کی حیثیتیں جو ہے ان کو ہم کم نہیں کر سکتے. ایک مصور پاکستان ہے، ایک معمار پاکستان یا مؤسس پاکستان، ان دونوں نے بھی بڑے واضح الفاظ میں کیٹیگوریکل انداز میں تھیوکریسی کی نفی کی. نمبر تین، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اہل سنت کے جو تصورات ہیں اس کے لیے بنا رہی ہے. یہ اگر کسی درجے میں کمپیٹیبل ہے، ہم آہنگ ہو سکتا ہے یہ تصور، تو صرف اہل تشیع کے تصورات کے ساتھ. اس لیے کہ وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ختم نبوت کے بعد ابھی وہ ائمہ کا سلسلہ جاری ہے جو معصوم ہے. ظاہر بات ہے جو معصوم موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے تو 100% اکثریت بھی کسی قوم کی جو ہے وہ بے معنی ہے. وہاں تو امام معصوم کا حکم چلے گا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آغا خانیوں میں ہے، اسماعیلیوں میں ہے، امام معصوم حاضر ہے، ان کا موجود ہے. ہمارے جو اسماعیلی اشری شیعہ ہیں ان کا امام غائب ہے، اس لیے نائب امام یا ولایت فقیہ کا تصور ہے جو پیش کیا. بہرحال یہ تصور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اہل تشیع کا جو سیاسی فکر ہے اس کے ساتھ تو ہم آہنگ ہو سکتا، اہل تسنن یا اہل سنت کے سیاسی فکر کے ساتھ ہرگز ہم آہنگ نہیں. اس لیے کہ آپ نوٹ کر لیجئے، ان کے لیے لفظ صرف اہل سنت نہیں ہے، والجماعت، اہل سنت والجماعت، سنت کے بھی کا پابند ہے اور جماعت یعنی امت، امت کے اندر ایک ان کی ایک جمعیت، اس کا فیصلہ اسی کی بنیاد پر اجماع ہے جو ہمارے قانون کی اور فقہ کی جو اساسات ہیں ان میں شامل ہے. تو یہ دوسرا طریقہ بھی ہمارے لیے قابل اختیار نہیں. اب واحد راستہ تیسرا رہ جاتا ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ کیا کہ اس شے کا فیصلہ کہ کسی معاملے میں شریعت کی حدود سے تجاوز ہوا ہے یا نہیں، یہ سپیریئر کورٹ کے حوالے کیا جائے. وہاں پر پرسکون ماحول ہے، عدالت کا ماحول ہے، وہ کوئی عوام کا جلسہ تو نہیں، وہاں کوئی جذباتی اور بڑی اشتعال انگیز تقریریں تو نہیں ہو سکتی، وہاں تو بال کی کھال اتاری جائے گی. پرسکون ماحول میں موقع ہے کہ یہ بات دیکھ لی جائے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے حضور سے تجاوز تو نہیں کر رہا ہے. یہ ہے وہ طریقہ جو واحد طریقہ، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح پیش رفت ہوئی کہ یہ اختیار فیڈرل شریعت کورٹ کو دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا پہلے صوبائی سطح پر بھی شریعت کورٹیں بنی تھی، پھر یہ کہ اس کو ایک فیڈرل شریعت کورٹ اور پھر اس کے لیے ایک اپیلیٹ بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ، یہ ایک میکینزم، یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس شے کا فیصلہ کیا جا سکے کہ کس معاملے میں شریعت سے تجاوز ہوا کس میں نہیں ہوا. وہاں ظاہر بات ہے ماہرین قانون کو بھی پیش ہو کر اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا موقع حاصل ہے، علماء کو بھی حاصل ہے، ماہرین شریعت جو ہے وہ بھی سامنے جا کر دلائل دے سکتے ہیں. وہ ٹھنڈا ماحول اور بالکل ایک پرسکون ماحول میں علمی فیصلہ، یہ تو بہت بڑا علمی فیصلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ پہچان آسان نہیں ہے کہ کہاں وہ آخری حد ختم ہو گئی اور اب جو ہے اسلام کا دائرہ ختم اور کفر کا دائرہ شروع ہو گیا. اس پہلو سے یہ کام جو ہے در حقیقت عدالتوں ہی کے حوالے ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ دستور کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ حصہ ہفتم کا باب سوم الف وجود میں آیا، جس سے کہ شریعت کورٹ جو ہے وہ ہمارے اب دستور کا جزو لا ینفک ہے، اس میں طے شدہ ہے. اگرچہ اس کے دائرہ کار کو محدود رکھا گیا ہے، بہت سی چیزیں اس میں سے نکال دی گئی، ان میں سے ایک تو مالیاتی امور تھے وہ صرف 10 سال کے لیے مستثنا کیے گئے تھے، وہ 10 سال کی مدت ختم ہو چکی، اب وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے میں مالی معاملات آ چکے. اس کے علاوہ فیملی لا اس سے مستثنا رکھے گئے. مزید برآں دستور اور عدالتی پروسیجرز ان سب کو بھی مستثنا رکھا دیا. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے قدم کے طور پر کم سے کم یہ کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں قدم، کہ یہ بات آپ اس پارلیمنٹ میں نہیں چھوڑ سکتے جس پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو شریعت سے نابلد ہیں، تو جانتے ہی نہیں. وہاں تو ظاہر بات ہے ان پڑھ آدمی بھی آ جائے گا، چٹا ان پڑھ جو نہ جدید سے واقف ہو نہ قدیم سے واقف ہو، اس لیے کہ اس کا روب اور داب ہے، اپنے علاقے کے اندر وہ جاگیردار ہے یا کوئی اور اس کی حیثیت ہے، اس کے پاس ووٹ موجود ہے، وہاں تو ووٹ کی بنیاد پر آتا ہے. لہذا وہاں یہ فیصلہ جو ہے نہیں چھوڑا جا سکتا. شریعت کی حدود کے اندر تو ان کی عددی اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ کہیں شریعت کی حدود سے تجاوز ہوا یا نہیں، یہ اس پر نہیں چھوڑا جا سکتا. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی فورم ہے، وہ عدلیہ کا فورم. اس میں ایک بات میں اور واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس سے سہولت ہو جائے گی بات کے سمجھنے میں. دیکھیے ہر ملک کے دستور میں اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے شہریوں کے حقوق، سول رائٹس. اب یہ سول رائٹس جو دستور میں سخت ہے طے ہے، ان کے محافظ اور امین اور کسٹوڈین ہونے کی حیثیت جو ہے وہ عدلیہ کو حاصل ہے. کہیں انتظامیہ جو ہے اگر دسترازی کرتی ہے، کوئی افسر ہے وہ کسی شہری کے حقوق پر جن کو گارنٹی کیا دستور نے، وہ اگر دسترازی کرتا ہے تو شہری کے لیے راستہ کھلا ہے، وہ جائے عدالت میں چارہ جوئی کرے، اپنے لیے وہ حقوق جو ہے جن کو پامال کیا جا رہا ہے ان کو دوبارہ حاصل کرے. اسی طریقے سے در حقیقت یہ اللہ کا حق ہے جو دستور کے اندر طے کر دیا. تو جو پرانی ایک کہاوت ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو سرکار کا ہے وہ سرکار کو دو، حکومت کو دو. میں اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ خدا کا حق ہے کہ حاکمیت مطلقہ صرف اس کا حق، حکم دینے کا اختیار مطلق صرف اس کو حق. ان الحکم الا للہ، ایک عوام کا حق ہے، ان کی آزادیاں ہیں، سول رائٹس ہیں، ان کے جان مال آبرو کا تحفظ ہے، انہیں اظہار خیال کی آزادی حاصل ہے، انہیں جماعت سازی اور کوئی اجتماعیت جو ہے اس کو قائم کرنے کی اجازت حاصل ہے، یہ عوام کے حقوق ہیں. ان دونوں حقوق کی کسٹوڈین جو ہے وہ عدلیہ ہے. لہذا وہ جو حق ہے جو دستور میں اللہ کے لیے معین کر دیا گیا کہ حاکمیت مطلقہ صرف اسی کی ہے، کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی، اب اس میں بھی اصل میں اس کی ضمانت دینے والی، اس کی نگران، اس کی نگہبان یہ در ہے، اور اس کی امین کسٹوڈین وہ ہائر جوڈیشری ہے بھائی. اسی لیے یہ شریعت کورٹ بنی. اب اصل میں تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس پر پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ عمل ہوتا، اور جب تک کہ یہ خلوص و اخلاص اور یہ نیت اگر موجود نہ ہو تو یہ کہ لاکھ ہتھکنڈے موجود ہیں اس سے جان بچانے کے اور پہلو تہی کرنے کے اور کنی کترانے کے، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جس حد تک آ چکا ہے اس حد تک تو نافذ العمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں کمیاں ہیں ان کی تلافی کی جائے، ان کو پورا کیا جائے. مثلا ایک کمی جس کا میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اس میں جن چیزوں کو مستثنا کیا گیا ہے شریعت کورٹ کے دائرے سے، وہ استثنا ختم کیا گیا. شریعت کی ٹوٹل مطلق بالا دستی معین ہو، کوئی شے دستور کی ہو، عدالتی پروسیجرز کی ہو، کوئی بھی ہو، شریعت سے آزاد نہیں ہونی چاہیے. یہ تو در حقیقت گویا کہ اللہ کے دین کے ٹکڑے کر دینے والی بات ہے. یہ تو افتو منونا بے بادل کتاب و تکفرون بے باد کا جھٹ ہے. ایک طرف تو یہ کہ وہ استثناءات اس پر سے کم کی جاتی تدریجن، جن میں سے ایک تو ہو گئی ہے اس خود، اللہ کا شکر ہے کہ وہ صرف 10 سال کے لیے اس کو ایگزمپٹ کیا گیا تھا اور 10 سال کی مدت ختم ہو چکی، وہ شریعت کورٹ کے دائرے میں آ چکا. باقی کو بھی اسی طریقے سے ہٹانا چاہیے. اور نمبر دو یہ کہ اس عدالت کا معاملہ ہماری جو دوسری جو ہائر کورٹ سے ان سے مختلف رکھا گیا، ہماری عدلیہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کا معاملہ جو ہے ان کا وقار جیسا کہ ہونا چاہیے عدلیہ، وہ ایسا رکھا گیا ہے کہ وہ پوری آزادی کے ساتھ بات کر سکتے، ان کو ہٹایا نہ جا سکے کہ کوئی شخص ذرا ناراض ہو گیا تو ہٹا دے. اگر یہ ہو تو پھر تو انہیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کسی کو ناراض نہ کر دیں. یہ معاملہ شریعت کورٹ کے ججوں کے بارے میں نہیں، یہ بھی ایک کمی ہے کہ یا تو اس کو ایٹ پار لایا جائے، جو آپ کی ہائر جوڈیشری ہے اس کے لیے جو آپ نے معیارات متعین کی، ان کے لیے جو وقار طے کیا ہے، وہی معیار وہی وقار جو ہے شریعت کورٹ کے ججز کو بھی حاصل ہونا چاہیے. اور بلکہ تدریجن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت کورٹ کے علیحدہ رہنے کی ضرورت نہیں، اس کو اسی جوڈیشری کے ساتھ انکارپوریٹ کر دینا چاہیے تدریجن. فی الحال چونکہ ہمارے ججز کی اور جو بھی ہمارے وکلاء ہیں ان کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں شریعت کی تعلیم شامل نہیں ہے اتنے گہرے انداز میں، لہذا یہ کہ اگر علماء کو بھی وہاں شامل کیا جائے یا شریعت کورٹ کو علیحدہ ایک حیثیت اور تشخص دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں ابتدائی قدم کی حیثیت سے یہ بات صحیح تھی، لیکن یہ کہ آگے چل کر یہ جو سنویت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ہے دوسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ اسلامی حدود اور تعزیرات کا جو برملا استحصال ہوا ہے اس کے ڈانڈے کو کفر سے جا کر، دوسری بات یہ کہ سیکولر مزاج کے دانشوروں نے یہ بحثیں جو شروع کر دی ہیں، یہ بحث بھی در حقیقت بالکل اس معاملے کو بائی پاس کرنا، شریعت کی پابندیوں سے گویا کہ پہلوتی ہی کرنا، یہ اس کے لیے ایک بڑی مہم ہے. اور اس ضمن میں جو بھی کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پورے پروسیس کو سمجھ لیا جائے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، حاکمیت عوام اور حاکمیت خداوند، اللہ کی حاکمیت مطلق اور عوام کی حاکمیت محدود، ان دونوں کے درمیان پیوند کاری کیسے ہو، کس طریقے سے طے کیا جائے، کون سا میکنزم ہو. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ تین ممکن صورتیں ہیں جن میں سے در حقیقت آخری صورت ہی صحیح ترین ہے، اور اسی کو اختیار کرنے کا عمل جو ہے شروع کیا جا چکا ہے شریعت کورٹ کی شکل میں، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن صورتحال جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ یہ کہ پی 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 کی حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کی قطعاً نیت نہیں ہے شریعت کورٹ کو آگے چلنے دینے کی. اس ضمن میں بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اخبارات میں آ چکا ہے لیکن چونکہ عام طور پر لوگ ان چیزوں کو گہرائی میں نہیں پڑھتے, وہ یہ ہے کہ شریعت کورٹ نے ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے اس کی بہت سی شکوں کو قرار دیا کہ یہ خلاف اسلام ہے. پھر اس کے خلاف اپیل ہوئی, وہ اپیلیٹ بینچ جو ہے شریعت کا اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ کا, اس میں اپیل ہوئی, وہاں پر بھی وہ فیصلہ برقرار رکھا گیا اور گویا کہ یہ پورا پروسیس جو اس وقت دستور میں ہے اس کا تقاضا مکمل ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ فلاں فلاں دفعات شریعت کے منافی. اور نوٹ کیجئے اس میں 10 برس لگے, اس لیے کہ ہمارا عدالتی عمل جو ہے وہ تو بڑا ہی سلو ہے, بہت اس کے تقاضے جو پورے کرتے ہوئے وہ عرصہ بیت جاتا ہے. لیکن یہ کہ 10 برس کے بعد الحمدللہ کہ شریعت کورٹ اور پھر اس کی سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے حتمی فیصلہ کر دیا 5 جولائی 1989 کو, اور نوٹیفائی کر دیا صدر صاحب کو بھی اور حکومت کو کہ یہ قوانین 23 مارچ 1990 کو کل عدم ہو جائیں گے. اب آپ نوٹ کیجئے 1989 اور 23 مارچ 1990, اس میں تقریباً 9 ماہ کا فصل ہے. وہ 9 ماہ کی مہلت حکومت کو ملی کہ وہ اس خلا کو پر کرے, اس لیے کہ 23 مارچ 1990 کو یہ کل عدم ہو جائیں گے تو ایک بہت بڑا خلا وجود میں آ جائے گا, اور 9 مہینے کم نہیں تھے, جبکہ اس کے لیے آئیڈیالوجی کاؤنسل بہت کام کر چکی. اس کے علاوہ جیسی بھی وہ شورا تھی ضیاء الحق صاحب کی, اس نے بھی کچھ پیش رفت کی, لہذا ایسا نہیں تھا کہ ساری ایکسرسائز الف بیتے سے شروع کرنی, بہت سا کام ہو چکا. اور آئیڈیالوجی کاؤنسل تو ظاہر بات ہے کہ وہ دستوری ادارہ ہے, دستور میں اس کی وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ باب نہم پورا کا پورا اس سے متعلق. لیکن ہوا کیا, پورے 8 مہینے گزار دیے گئے بغیر اس کی طرف توجہ دیے. اچانک 18 فروری 1990 کو وفاقی حکومت نے اپیل نظر ثانی کی دائر کر دی, وہی سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں, کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. اور اس کے ساتھ ہی ایک درخواست دے دی گئی کہ جو مہلت آپ نے مقرر کی ہوئی ہے 23 مارچ, اس کو ایکسٹینڈ کیجئے, ہمیں کچھ مزید مہلت ملنی چاہیے. 2 درخواست. لہذا عدالت نے انہیں ایک توسیع دے دی, 2.25 ماہ کی توسیع مزید, بجائے 23 مارچ کے 30 مئی کو یہ قوانین قرار دے دیا جائے. لیکن عین اسی دن 30 مئی کو پھر مرکزی حکومت کی طرف سے ایک مزید درخواست آ گئی کہ آپ ہمیں مزید مہلت دیجیے. عدالت نے مہلت سے انکار دیتے ہوئے صرف یہ کہ چند دن کا ان کو فیصلہ دیا کہ 6 جون کو بہرحال فیصلہ یہاں پر جو ہے آخری ہو جائے. 5 جون کو پھر ایک عدالت جو عدالت کے اندر ایک درخواست مزید پیش ہو گئی. اب یہ صورتحال ایسی ہنگامی بن گئی کہ 6 جون آخری حتمی تاریخ مقرر کی جا چکی تھی, 5 جون کو پھر نمائندہ آ جاتا ہے, غالباً فضل حسین ان کا نام ہے, مرکزی حکومت کا, اور وہ پھر درخواست کرتا ہے کہ ہمیں مہلت دیجئے, اور ہم نے حکومت نے اس کا کام شروع کر دیا ہے, کمیٹی بنا دی ہے, وہ کمیٹی سارے مسلمان ممالک کا دورہ کرے گی, دیکھے گی کہ کیسے یہ فوجداری قوانین کہاں کہاں کس اعتبار سے جو ہے وہ رائج ہیں, کیا شکلیں ہیں. آخر صرف ہم ہی تو مسلمان نہیں ہیں, بہت سے مسلمان ممالک ہیں, ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے کس میں ایک ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہو. چیف جسٹس صاحب نے جو سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے فوری طور پر حکم دیا کہ وہ جو بینچ ہے اس کے تمام جج جو ہیں جمع ہو جائے. اب ایک صاحب موجود تھے بھیرا میں, پیر کرم شاہ صاحب, دوسرے تقی عثمانی صاحب کراچی میں تھے. رات کے 12 بجے تک ہلچل رہی, ٹیلی فون پر کچھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد 6 تاریخ کو چیف جسٹس آف پاکستان نے غیر معینہ مدت کے لیے تل فردر تل آرڈرز وہ مہلت ویف کر دی. معلوم یہ ہوا کہ یہ پورا پروسیس پھر آ کر فل سٹاپ ہو.
اگرچہ اس پر ہمارے ہاں لاہور ہی کے ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں اسماعیل قریشی صاحب، انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی اور 6 اگست کو غالباً اس کی پیشی ہو رہی ہے، اس کی ہیئرنگ ہوگی. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ نیت نہیں، نیت جب نہ ہو تو چاہے فیصلے ہوتے چلے جائیں، بل پر بل منظور ہو جائے. بل تو ابھی اس کو منظور ہونے میں نہ معلوم کتنا حفظ خواہ طے کرنا پڑے گا. جو چیز پہلے سے دستور کا جزو لائن فٹے، نیت اگر نہ ہو تو پھر یہ کہ، اور ظاہر بات ہے اس میں آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک لفظ ایک موقع پر استعمال ہوا تھا عدلیہ میں، لا آف نیسیسٹی. یہ لا آف نیسیسٹی ہر وقت ان کو کیا جا سکتا. اب اگر مجرم بھی ہے، فرض کیجئے کہ مرکزی حکومت مجرم ہے، اس نے کیوں نہیں اس مدت کے اندر خلاف پورا کیا، کیوں نہیں اس نے قانون سازی کی؟ لیکن چلیے وہ مجرم تو ہے، لیکن کیا آپ خلا پیدا کر دیا جائے؟ تو لا آف نیسیسٹی آ جائے گا کہ خلا تو نہیں پیدا کیا جا سکتا. نیا قانون بنا نہیں ہے، پرانے قانون کو ہم کیسے قانون کرتے ہیں؟ یہ لا آف نیسیسٹی جو ہے، اس لیے کہ ان کے پاس قانون میں کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ مرکزی حکومت کو ڈسمس کر سکے یا مرکزی حکومت کو کچھ سزا دے سکے یا انہیں مجبور کر سکے کہ فلاں تاریخ کے اندر اندر جو ہے وہ آپ اس قانون کی جگہ دوسری قانون سازی، متبادل قانون سازی کر لیجیے. لہذا ہوگا کیا؟ کوئی بھی ہو اس کے سامنے آخری بات یہی آئے گی کہ میں کیا کروں. چنانچہ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میرے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اس کو غیر معینہ تا حکم ثانی مہلت دے دوں. اب اس کے بعد حکم ثانی یا تو میں خود اپنے چیمبر میں دوں گا، اور یا یہ کہ پھر وہ پورا بینچ جو ہے دوبارہ بیٹھے، جب بھی وہ بیٹھے گا اس کے بارے میں غور کرے گا. یہ میں نے تیسری مثال دی ہے. یہ تمام چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ فریق اول جس میں نے گنوایا تھا، اس میں غیر مسلم مائنورٹیز بھی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پھر یہ کہ لیفٹسٹ عناصر ہیں، سیکولر ذہن کے عناصر ہیں، اس سے بھی بڑھ کر سب سے آگے مغربی تہذیب کی دلدادا خواتین ہیں. یہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ شریعت کی تنفیذ یہاں نہیں ہونے دیں. جو تم نے کاغذی قسم کی پیش رفت کر لی ہے، جو کتاب قانون میں، کتاب آئین میں کچھ ثبت ہو گیا ہے، 100 طریقے ہیں اس سے جان بچانے کے اور اس کے اندر تاخیر اور تعویر کے حربے ڈال کر اس کو مؤخر کرنے کے لیے بہت سے ذرائع موجود ہیں. اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ. تصویر کا دوسرا رخ مؤیدین اور مجوزین جو ہے شریعت بل کے، ان کی صورتحال کو دیکھ کر بھی واقعتاً یہ محسوس ہوتا ہے کہ صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے، حوصلہ افزا نہیں ہے، بلکہ نہایت قابل افسوس اور حد درجے مایوس کن. اس ضمن میں قطع نظر اس کے کہ اس وقت اس شریعت بل کو جو ہمارے ہاں کی سیاسی محاذ آ رہی ہے، جو کشمکش اقتدار ہے، اس کا ایک ہتھیار بنا لیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے، میں اسے قطع نظر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. دوسری اور اہم تر بات کیا ہے کہ وہ اوریجنل بل، اس کے اندر اتنی ترمیمیں کی گئی، اس میں اس کا حلیہ اتنا بدل دیا گیا ہے کہ عوام الناس کو اگر یہ بتایا جائے کہ یہ وہ بل ہے تو یہ دھوکہ ہے سری. اس کے اندر بڑی قیمت دے کر سینٹ کے حلق سے جو اس کو اتروایا گیا ہے، تو وہ وہی بات ہے کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اس میں ایسی شکیں شامل کر دی گئی ہیں کہ جس سے قرآن مجید کی وہ وعید افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. یہ پوری دین کے حصے بکھرے کرنا اور دین میں مداہنت کی روش اختیار کرنا، یہ طرز عمل ہے کہ جو اس بل کے مجوزین اور اس کے مؤیدین نے سینٹ میں اختیار کیا ہے. میں نے 2 باتیں کہی. اس وقت کی جو صورت ہے اس جانب سے، ایک تو یہ کہ وہ محاذ آرائی جو ہمارے ہاں، جو سیاسی محاذ آرائی، جو پاور پالیٹکس ہے، جو رسہ کشی ہے اقتدار کی، اس کے ساتھ اس کو نفسی کر دیا گیا. یہ چیز واقعتاً اپنی جگہ پر بڑی تشویشناک ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں 5 محاذ آرائیاں جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں. نمبر ایک مرکز کے لیول پر پیپلز پارٹی اور سی او پی کی مہاجر آئی کمبائنڈ اپوزیشن. نمبر دو پنجاب کی حکومت کی سطح پر پی 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 اور آئی جے آئی کی مہاجر آئی. نمبر تین وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی آپس کی دستہ کشی جو پنجاب اور بلوچستان کے ساتھ ہو رہی. نمبر چار شیعہ سنی مہاجر آئی. آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر اہتمام اس دفعہ ہوا, فوج کو الرٹ کیا گیا ہے کتنے مقامات پر, اور معلوم ہوتا ہے کہ شدید اندیشے تھے کہ جو موجود تھے جس کی وجہ سے اتنا اہتمام ہوا ہے وہ مہاجرائی بھی موجود ہے. سب سے بڑھ کر سندھ, اس میں نئے اور پرانے سندھیوں کے مابین مہاجرائی, اور وہاں تو نفرت اور انتقام کے جذبات اس شدت کو پہنچ چکے. یہ واقعہ یہ ہے کہ سندھ کی صورت اس وقت ایک آتش فشاں پہاڑ کی ہے, تو کسی بھی وقت پھٹ سکتا, اور جب وہ پھٹے گا یہ نوٹ کر لیجیے تو پھر صرف پاکستان کے ٹکڑے نہیں ہوں گے, بلکہ جیسا کہ میں تفصیل اپنی تین تقریروں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, اور یہ بھی یہاں پر سبیل تذکرہ عرض کر دوں کہ ان تینوں تقریروں کا خلاصہ بلکہ ان تینوں کے مضامین کو مرتب کر کے جو تازہ ندا ہے اس میں شامل 11 صفحے ہیں اس کے بڑے سائز کے, جن میں میری ان تینوں تقریروں کے مواد کو شائع کر دیا گیا. میں نے اس کے حوالے سے صرف یاد دلا رہا ہوں کہ یہ معاملہ پاکستان کے مزید اگر کوئی ٹکڑے ہو گئے تو پھر پورے جنوبی ایشیا سے, صرف پاکستان نہیں صرف سندھ نہیں بلکہ قدیم جسے سندھ و ہند کہا جاتا تھا جسے آج ساؤتھ ایشیا کہا جا رہا ہے, اس میں اسلام اور مسلمانوں کے آخری اور حتمی خاتمے کا یہ پیش خیمہ ہوگا اگر سندھ کے آتش فشاں کے پھٹنے سے پاکستان کے حصے بکرے ہو جاتے. میں اس کے لیے دلائل پیش کر چکا ہوں, تفصیل بیان کر چکا ہوں کیا کیا مشابہتیں ہیں مسلم انڈیا اور مسلم اسپین کی تاریخ میں, وہ بیان کر چکا ہوں. وہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا چھپ بھی چکی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ایک پمفلٹ کی صورت بھی دے دیں, اس لیے کہ ہوش نہیں ہے کسی کو ہم کہاں بیٹھے ہیں, آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھے ہیں. اگر معلوم نہ ہو تو آدمی بڑے آرام سے نچت ہوتا ہے, کوئی اس کو فکر اور تشویش نہیں ہوتی. فکر اور تشویش تو اسے ہوتی ہے کہ جسے کچھ نظر آ رہا ہو, جو دیکھ رہا ہو, جس کو حالات کا کچھ اندازہ. بہرحال یہ پانچ مہاجرائیاں پہلے سے موجود, بیرونی خطرات شدت کے ساتھ سر پر منڈا رہے ہیں. ہندوستان میں بھی آپ کو معلوم ہے کیونکہ سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, اور کسی بھی ملک کی انسٹیبل گورنمنٹ انتہائی بڑا خطرہ ہوتی ہے اس کے جو بھی نیبرز ہوں اور جو ہمسایہ ممالک ہوں, اور پاکستان ہندوستان کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے وہ ہے ہی پیدائشی دشمنی ہے, اس اعتبار سے نہایت شدید خطرات ہیں. اب اگر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے موافقین شریعت اور مخالفین شریعت کی مہاجرائی کا, اور ظاہر بات ہے وہ ملک گیر ہوگا معاملہ, یہ تو کسی ایک حصے سے متعلق نہیں ہوگا, تو اس میں شدید اندیشے ہیں کہ جو مزمر ہے پاکستان کے لیے. البتہ یہ ہے کہ ہم ان اندیشوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر واقعتاً شریعت کی بالا دستی کا کوئی امکان نظر آ رہا ہو, اگر واقعتاً یہ سامنے ہو کہ دین بحیثیت کل اور اسلام کا نظام اجتماعی ان ٹوٹیلیٹی ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے قائم ہو سکتا ہے, تو یہ رسک بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیا جا سکتا ہے. لیکن صورت جو دوسری بات جو ہے میں نے عرض کی تھی جو زیادہ مایوس کن ہے, جس کے لیے کہ ہے بسا آرزو کے خاک شدہ کہا جائے گا, وہ یہ ہے کہ اس میں تین شکیں ایسی شامل کر دی گئی جنہوں نے سود اور دوسرے مالی مفادات جو ناجائز ہیں ان سب کو دوام عطا کر دیا. چنانچہ شک نمبر 15 جو ہے اب جو اس میں آئی ہے, پہلے نہیں تھی, شک نمبر 15 کے ذریعے بیرونی سرمایہ کار جو ہم سے سود وصول کر رہے ہیں انہیں جھنڈی دکھا دی گئی ہے, گرین گھبراؤ نہیں سود آتا رہے گا آپ کا, ہم سود دیتے ہیں. یہ شریعت جو ہے اس کی بالا دستی کا یہ خطرہ نہ محسوس کرنا کہ پاکستان جو سود دیتا ہے وہ سود دینا بند کر دے. اس سے بھی آگے بڑھ کر اندرون ملک بھی اطمینان دلایا گیا سود خوروں اور سرمایہ پرستوں کو, بالکل مطمئن رہو تمہارا سود بھی جو کا تو برقرار رہے گا، وہ حرام جو ہے مال وہ تم تک پہنچتا رہے گا، اس کی ترسیل حکومت کی طرف سے بند نہیں ہوگی۔ یہ کیا مانی ہوئے کہ قرآن مجید کا حکم و ضرور ماں بقیہ من الربا پر ہم عمل نہیں کریں، گویا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ فاذنوا بحرب من اللہ ورسول، یہ جو ہماری جنگ ہے جاری رہے گی۔ اگر یہی صورت رہتی ہے سب سے اہم مسئلہ، اگر یہ برقرار رہتا ہے، اگر یہ شریعت بل انہیں پروٹیکشن دے رہا ہے، اور کیوں دے رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ وہاں بیٹھے ہوئے سینٹ کے اندر وہی تو سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں، انہیں یہ اطمینان چاہیے کہ چاہے کبھی فیصلہ ہو بھی جائے کہ جاگیرداری حرام ہے یا یہ پاکستان کی اراضی جو ہے وہ عشری اراضی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، تب بھی سابقہ جو چیزیں ہیں سابقہ نظام جو کا تو برقرار رہے گا، ہمارے مفادات پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ انہیں یہ اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ چاہے سود کی حرمت کی تنفیذ ہو بھی جائے، لیکن پہلے سے جو تم نے ڈیفنس بانڈ خریدے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو تمہارے جو حکومت پاکستان اربوں روپیہ جو ہے سود میں اندرون ملک دے رہی وہ برقرار رہے گا، وہ تمہارے حرام رزق کے سوتے جو ہیں اسی طرح وہ چلتے رہیں گے، اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ مزید ایک اور شق جو ہے، شق نمبر 4، اس کی ذیلی شق ہے نمبر 10، اس میں بھی ایک بات ایسی آئی ہے جو فریحاً خلاف اسلام بھی ہے، خلاف عقل بھی ہے، عرف عام کے بھی خلاف ہے، کہ اگر کسی شے کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ شریعت کے خلاف تھا معاملہ فیصلہ ہوا تھا، تب بھی وہ مؤثر بہ ماضی نہیں ہوگا، وہ کچھ پہلے ہوا ہے، اگر کسی پر ظلم ہوا ہے ظلم برقرار رہے، کسی پر زیادتی ہوئی ہے زیادتی برقرار رہے، جبکہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر تو کہیں تلافی کا امکان ہی نہ ہو تو بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ جہاں بھی تلافی کا امکان ہو، جس ظلم کو بھی اس کی تلافی کی جا سکی وہ تلافی کرنا لازم ہے۔ یہ تین چیزیں در حقیقت دے کر اس ملک کے براعات یافتہ طبقہ کو ایک بڑی رشوت دے کر بمشکل یہ شریعت بل جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی اصل جو اس کے اندر جو برکتیں تھیں وہ تو ختم ہوئی۔ میں باقی تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور بھی بہت سی تبدیلیاں اس میں، لیکن یہ کہ ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے اس شریعت بل کو یہ کہنا کہ یہ شریعت بل ہے اور اس کے سینٹ میں پاس ہونے پر خوشی کے شادیانے منا بجانا اور یہ کہ مبارک بادیں وصول کرنا، میرے نزدیک یہ ایک سریع دھوکہ ہے جو اس ملک کے عوام کو دیا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال جو ہے در حقیقت انحراف عن الدین ہے، یہ نفاذ دین نہیں ہے، نفاذ شریعت نہیں ہے، بلکہ انحراف ہے شریعت سے اور دین سے۔ اس میں ایک بات کی وضاحت میں کر دوں کہ دو صورتیں بالکل مختلف ہیں، دونوں کا حکم ایک نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے اور ان ایوانوں سے باہر ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں شریعت نافذ کرو، اس میں اگر پارلیمنٹ کی طرف سے ایک چیز بھی آ جاتی ہے اسے قبول کیجیے، اسے ویلکم کیجیے، اس کو لیجیے، جو بھی ہو جائے، ایک حکم بھی شریعت کا نافذ ہو، ایک حد بھی نافذ ہو جائے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بربلا کہا ہے کہ اقامت و حد من حدود اللہ ہے، حضور کی حدیث ہے خیر من مطر اربعین لیلہ، اللہ کی حدود میں سے ایک حد بھی اگر نافذ ہو جائے تو وہ 40 دن رات کی بارش جو ہے وہ صحرائی علاقہ ہے اس کے ذہن میں رکھیے کہ کتنی کچھ اس سے روئیدگی ہوگی، کتنا سبزہ ہوگا پیدا ہوگا، تو اس سے زیادہ بابرکت۔ لیکن یہ کہ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ خود پارلیمنٹ میں ہیں اور وہاں آپ پارٹی بنتے ہیں اس مداہنت کے، آپ بھی اس بل کے حق میں ووٹ دیتے ہیں کہ جس میں شریعت کے ایک جز کو ثابت کیا گیا ہے، یہ در حقیقت انحراف ہے دین سے اور یہ مداہنت سے دین، اندر ہو کر اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ انحراف ہے دین سے اور مداہنت ہے دین سے، باہر آپ ہیں، آپ کو اس کے پاس کرنے کے اندر آپ کا عمل دخل نہیں ہے، آپ اس کے پارٹی نہیں بنے ہیں۔ اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ کی جو بھی مہم ہے اور آپ مطالبے جو کر رہے ہیں اس میں ایک ایک قدم اٹھا کر بھی اگر بات آ رہی ہے تو ہم اسے ویلکم کریں۔ ان دونوں چیزوں کو گٹمٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سینٹ میں جو موجود ہیں وڈیرے اور سرمایہ دار، وہ تو کم سے کم داد کے مستحق ہیں، کہ انہوں نے اپنی شرطیں منوا لی. ان کا وہ معاملہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین, وہ تو اس پر قائم رہے, ثابت رہے. انہوں نے اگر شریعت بل کو قبول کرنے کی کوئی حامی بھری ہے تو بہت بڑی قیمت وصول کی ہے کہ ہمارے مفادات اور ہمارے جو بھی حرام خوریاں ہیں ان کے اوپر کہیں کوئی آنچ نہ آئے گا. لہذا انہیں تو میں سمجھتا ہوں داد دینی چاہیے, اس لیے کہ وفاداری بشرطے استواری کا ثبوت انہوں نے دیا, وہ اپنے موقع پر قائم رہے. لیکن میرے نزدیک, میں اس میں مبالغہ نہیں کر رہا, شریعت بل کے جو مجوزین ہیں, علماء دین اور جو اس کے معیدین ہیں, وہ تو در حقیقت مسلمانوں کی رائے عامہ کی عدالت کے سامنے مجرموں اور ملزموں کی حیثیت سے پیش ہونے چاہیے. آپ نے کیسے یہ مداہنت فی الدین گوارا کی؟ آپ نے کیسے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھنے پر دستخط کی؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا اس کے اوپر؟ یہ صورتحال جو ہے یہ مبارک بات کا موقع نہیں ہے. یہ استقبالیہ اور کیک کاٹے جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شریعت بل, شریعت آ گئی, شریعت آ جائے گی, بس سینٹ نے تو کر دیا, اب تو صرف جو ہے ایک مرحلہ باقی رہ گیا ہے, اور اس پر ایک محاذ آ رہی اور ملکی سطح کے اوپر جو ہے ایک تصادم کا راستہ اختیار کر رہا. میرے نزدیک یہ صورتحال جو ہے دو طرفہ, ایک طرف وہ ہے ان کی کوئی نیت نہیں ہے شریعت, کیا ہوگا اگر فرض کیجئے ابھی تو یہ سینٹ کے اندر سے اترا ہے, اس کے حلق سے, ہو سکتا ہے کہ اسمبلی میں آ کر آپ کچھ اور چیزوں سے دستبردار ہو جائیں اور بالکل لولا لنگڑا اور مفلوج کوئی شریعت بل جو ہے اس کو پاس کر کے اور سب خوش ہو جائیں اور سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے لیں. یہ معاملہ جو ہے ہو سکتا ہے, اب بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اگر پیپلز پارٹی اور اس کے جو وابستگان ہیں انہیں بھی محسوس ہو کہ کوئی بات نہیں, یہ صرف ایک کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہے, یہ صرف ایک ظاہری سی بات ہے, یہ صرف پبلک کو بیوقوف بنانے والی بات ہے, تو ٹھیک ہے کرو, شریعت بل منظور کر لو, جس کا نام شریعت بل ہو, لیکن اس سے ہمارے معاملات کے اوپر کہیں گرفت نہ آنے پائے. یہ معاملہ اگر سینٹ کے اندر اس قیمت پر آیا ہے تو نہ معلوم کتنی اور قیمت جو ہے وہ جو نیشنل اسمبلی میں دے کر بظاہر جو ہے یہ کہا جا سکے کہ ہم نے شریعت بل منظور کرا لیا ہے, لیکن واقعہ یہ کہ شریعت بل کی روح تو سینٹ ہی کے اندر جو ہے وہ سلب کر لی گئی ہے, اس کے اندر سے اس کی جان نکال دی گئی. بہرحال نتیجہ جو ہے میری آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ موجودہ شریعت بل صرف اقتدار کی کشمکش اور جنگ اقتدار کا ایک ہتھیار بن کر رہ گیا. یہی وجہ ہے کہ وہ عناصر بھی اس وقت اس کی تائید کر رہے ہیں جنہوں نے اس کی شدید مخالفت اس بنیاد پر کی تھی کہ حنفی فقہ کی جب تک کہ اس کے اندر تعین نہ ہو ہم ساتھ نہیں دیں گے. اب کہاں حنفی فقہ آئی؟ میں اس مسئلے پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا, میں نے شریعت بل کے صرف ایک پہلو سے بات کی جو میرے نزدیک اہم ترین ہے, اس لیے کہ مالی معاملات ہی تو اصل جان ہے اس سسٹم آف سوشل جسٹس کے اندر, سب سے بڑا عادل جو ہے وہ تو مالی اور اقتصادی معاملات میں درکار. واقعہ یہ ہے کہ وہ حضرات اہل حدیث اوریجنل جو شریعت بل تھا اس میں جو شامل بھی تھے انڈر پروٹیسٹ تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر کوئی بھی یہ فقہا اور ان کی بات وہ نہیں آنی چاہیے, بس صرف کتاب و سنت کا ذکر ہونا چاہیے. جو شامل تھے وہ بھی مسلسل اس پر جھگڑا کرتے تھے, اور حافظ احسان الہی ظہیر صاحب کا گروپ تو اس کے اوپر شدت سے مخالفین میں آپ کو معلوم ہے کہ شامل تھے. اب وہ اگر آئے ہیں معیدین میں یا تائید کرنے والوں میں تو وہ بات تو اس اعتبار سے کچھ قابل فہم ہے کہ اب جو شریعت بل اس وقت ہے اس میں کچھ نہ کچھ مزید اہل حدیث مسلک کی طرف پیش رفت ہوئی ہے, اور ایک بہت بڑے لیڈر نے ان کے میرے سامنے تسلیم کیا کہ ہم تو اس لیے آ گئے کہ وہ جو ہمارا مسلک کا معاملہ ہے وہ زیادہ واضح اور کلیئر ہو گیا ہے اس پہلے بل کی نسبت. لیکن سوال یہ ہے, میں ان حضرات کے طرز عمل کے بارے میں سوال عرض کر رہا ہوں کہ جو اس پر اڑے ہوئے تھے کہ فقہ حنفی ہو تب ہم دیں گے ساتھ, تو فقہ حنفی سے تو وہ کچھ اور دور ہٹ کر مسلک اہل حدیث کے قریب تر ہو گیا ہے, پھر وہ لوگ کس بنیاد پر اس کا ساتھ دے؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی اور بنیاد نہیں ہے سوائے سیاسی کشمکش اقتدار. تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت یہ پورا معاملہ جو ہے وہ صرف کشمکش اقتدار کا ایک عنوان اور پاور پالیٹکس کی جو جنگ ہے اس کا ایک ہتھیار بن کر رہے ہیں. اب میں آخر میں اس میں جو ہمارا موقف پہلے رہا ہے اور جو اب ہے وہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. ہمارا موقف یہ ہے کہ انتخابی سیاست اور پارلیمانی اس نظام کے تحت صرف کوئی کاسمیٹک چینجز تو آ سکتی ہیں. نظام اسلام کی بتمام و کمال تنفیذ ایک وحدت کلی، ایک آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت کی حیثیت سے قطعاً ممکن نہیں. اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو بتمام و کمال نافذ کرنے کے لیے ایک انقلابی جد و جہد درکار. وہ انقلابی جد و جہد جس کے تین حصے ہیں جو بار بار آئے ہیں، عوامی سطح پر توبہ اور رجوع الی اللہ اور تجدید ایمان اور تجدید عہد کی ایک بڑی تحریک، یہ خواص میں بھی ہو عوام میں بھی. نمبر دو، اس پر پوری تقریر میری جو ہے پچھلے جمعے کی تھی، پچھلے سے پچھلا جمعہ جو یہاں کا پچھلا جمعہ تھا، اور اس کے لیے میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے اس پوری تقریر کو اتار کے اب جو میثاق آئے گا ماہ اگست کا، شاید دو چار دن لیٹ ہو جائے، اگلے جمعے میں مل جائے گا، وہ پوری تقریر اس میں شائع کر دی گئی. کرنے کا کام وہ ہے نمبر ایک. نمبر دو، ہمیں باشعور طبقات کو مطمئن کرنا ہوگا اسلام کے نظام سیاسی پر، وہ کنفیوژن جو ہے اس کو رفع کرنا ہوگا کہ اسلام کے نظام سیاسی کو تھیوکریسی مت سمجھو. اس میں ڈیموکریسی ہے لیکن وہ ڈیموکریسی لمیٹڈ ہے، وہ لمیٹیشن کسی فرد یا کسی طبقے کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے جو حاکم مطلق ہے اور حاکمیت مطلقہ کا مالک ہے. اس پر مطمئن کرنا، ورنہ تو یہ کہ اگر آپ کے دانشور طبقات اور آپ کے انٹلیکچوئلز جو ہیں اگر اس پر مطمئن نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی تنفیذ آسان کام نہیں ہے. وہ ایک کنفیوژن پیدا کر کے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر انتشار پیدا کر کے اس عمل کو روک سکتے ہیں. اور تیسرا کام، عوامی سطح پر ایک ریزسٹنس موومنٹ جس کو پیسو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس کے مراحل سے گزرنا ہوگا، لیکن جس کی شرطیں لازم یہ ہے کہ جو وقتی سیاست کی مہاجر آئی ہے، جو پاور پالیٹکس ہے، اس سے بالکل ڈیٹیچ، اس سے کوئی تعلق نہ ہو، اس میں کوئی حصہ نہ ہو، تاکہ نمبر ایک یہ کہ جو ایشوز ہیں ان میں کنفیوژن نہ ہو، معلوم ہو کہ کون سا ایشو، آیا یہ اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے یا اسلام کی جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ کنفیوژن جو ہے عوامی سطح پر، ظاہر بات ہے کہ وہ پھر اس تحریک کو مومنٹم گین کرنے نہیں دے گا. نمبر دو، وہ بات عرض کر رہا ہوں جو تین جمعے پہلے، دو جمعے پہلے یہاں کہی گئی تھی، اگر یہ شکل ہو تو پھر حزب اللہ اور حزب الشیطان بالکل ممیز ہو جائیں، جبکہ کوئی بھی سیاسی اور جو پاور پالیٹکس اور جو کشاکش اقتدار ہے اس سے اس کا کوئی تعلق. اس کی میں نے بہت سی مثالیں آپ کو دی ہیں. سن 74 کی ختم نبوت کی تحریک اس لیے کامیاب ہوئی کہ سیاسی قیادت نہیں تھی، مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جو خالص غیر سیاسی آئے ان کے ہاتھ میں قیادت. سن 53 میں اسی لیے ناکامی ہوئی تھی کہ اس کی قیادت احرار کے ہاتھ میں تھی، اور چاہے وہ کہہ چکے تھے کہ ہم سیاست سے اب میدان سے جو ہے وہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کا پورا ماضی جو ہے وہ سیاسی ماضی تھا. اس پہلو سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ در حقیقت اس کے ذریعے سے وہ اپنی پولیٹیکل ریہیبلیٹیشن کا بندوبست کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کی نیت یہ نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ شبہ کرنے کے لیے گنجائش لوگوں کے لیے موجود تھی. تو یہ تین چیزیں کہ عوامی سطح پر دعوت ایمان، تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، عوامی اور خواص کے حلقے میں. خواص کے حلقے میں اضافی طور پر اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا شعور پیدا کرنا، اس پر اطمینان پیدا کرنا، اور نمبر تین، عوامی سطح پر ایک ریزسٹنس موومنٹ نہیں انل منکر کے حوالے سے، جس پر بڑی مفصل تقاریر یہاں ہو چکی ہیں، لیکن یہ کہ اس کو بالکل علیحدہ رکھا جائے، بالکل کوئی اشتباہ نہ پیدا ہونے دیا جائے کہ اس کا تعلق ملک کے اندر جو کشمکش اقتدار ہے، جو پاور پالیٹکس ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اب میں جو ہمارا طرز عمل رہا ہے اس کے بارے میں بھی چند جملے کہوں گا. ہم نے سابق شریعت محاذ جو اس وقت تھا اس میں شمولیت اختیار کی تھی. کیوں کی تھی؟ تین باتیں نوٹ کر لیجیے. نمبر ایک، وہ خالص دینی محاذ تھا، اس میں کوئی سیکولر عنصر شامل نہیں، جماعتیں بھی مذہبی، افراد بھی خالص وہ کہ جن کی حیثیت مسلم تھی، علماء دین کی حیثیت. کوئی سیکولر عنصر اس میں موجود نہیں. نمبر دو یہ کہ اس میں کل دین کی اقامت کا مطالبہ تھا. اس شریعت بل کو اس شریعت بل کے ساتھ ذرا تقابل کر کے دیکھیے, زمین و آسمان کا فرق پاتے ہیں. بہت بڑی قیمت دے کر اس کو سینٹ کے حلق سے اتروایا گیا. وہاں کل دین کی بات تھی بلا استثناء, اور یہاں پر جو ہے اس کے اندر تین موٹے موٹے استثناءات قائم کر دیے گئے. اور جو اہم ترین معاملہ ہے جدید دنیا میں, جو معاشیات کا معاملہ, وہ اہم ترین. اور نمبر تین یہ کہ اس وقت ایک انقلابی جد و جہد کی تمہید ہو رہی تھی. الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ اگر 27 رمضان مبارک تک اگر یہ بل منظور نہ ہوا تو ہم عوامی تحریک شروع کریں. یہ تین اسباب تھے جس کی بنا پر ہم نے اس کے اندر شمولیت اختیار کی. لیکن جیسے ہی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ عوامی تحریک شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں, اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں, سینٹ کی استعفی دینے کو کوئی تیار نہیں, اور وہ صرف اسے اپنی اس پارلیمانی سیاست کا زمیمہ اور تتمہ بنا کر رکھنا چاہتے, تو ہم نے علیحدگی اختیار کی. یہ ہمارا طرز عمل تھا. اب بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہماری توانائیاں, ہمارا وقت, ہماری صلاحیت, وہ تو اس اسلامی انقلاب کے اس مخصوص طریقے پر, اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں, اس کے جو لوازم ہیں, ان کو پورا کرنے کی کوشش کے لیے وقت ہوں گے. ہم اس طرح کے کسی معاملے کے اندر اپنی توانائیوں کو, ہم اپنا جو بھی وقت ہے ہمارے پاس, جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے, ہماری توانائیاں اور صلاحیتیں اور وقت, ہم اس کو اسی کے لیے وقت رکھنا چاہتے ہیں. البتہ شریعت کی طرف ایک انچ بھر بھی پیش قدمی ہوگی تو ہم اسے ویلکم کریں. ہمارا طرز عمل جو ہے ثابت ہے اس سے کہ سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے جو نفاذ شریعت آرڈیننس نافذ کیا تھا, ہم نے اسے ویلکم کیا. ٹھیک ہے, کم سے کم ایک پیش رفت ہوئی ہے. مالی معاملات میں تو وہی گومگو کا مسئلہ وہاں بھی تھا, بظاہر اس کو مستثنا کر کے جو بھی استثنا تھا اس کو ختم کیا گیا, لیکن یہ کہ اس کا لمبا پروسیجر ایسا ڈال دیا گیا کہ فوری تشویش کی بات کسی کو نہیں تھی وہاں. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم آئلی قوانین جو ہیں وہ شریعت کورٹ کے دائرے میں آ رہے ہیں. ظاہر بات ہے سماجی نظام ہمارا جو ہے اس کے اعتبار سے آئلی قوانین کی بڑی اہمیت ہے, لہذا ہم نے اسے بھی ویلکم کیا تھا. جبکہ بعض جماعتوں نے, آپ کو یاد ہوگا, اس نفاذ شریعت آرڈیننس کو انسداد شریعت آرڈیننس قرار دیا. اگر وہ انسداد شریعت آرڈیننس تھا تو اس وقت جو بل ہے وہ بھی اس کو قرار دیا جائے گا انسداد شریعت بل, اس لیے کہ وہی اس کے اندر استثناءات موجود ہیں. اس پہلو سے جیسا کہ میں نے عرض کیا, جو پیش قدمی ہوگی ہم اسے خوش آمدید کہیں گے, لیکن یہ کہ اپنی توانائیاں اس انقلابی عمل کے لیے مختص رکھیں گے, وقت رکھیں گے. ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں, یہ ذرا لطیف بات بھی ہے. جسٹس یعقوب علی صاحب کے, جنہوں نے بڑا لمبا مضمون لکھا ہے, انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو استثناءات کی ہیں انہوں نے, علماء نے مان لی ہیں, یہ بہت بڑا اجتہاد ہے جو انہوں نے کیا. ان کے نزدیک یہ اجتہاد ہے, اور اس اجتہاد کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اور بڑھے, اور میدانوں میں علماء کو توفیق ہو کہ وہ اور اجتہاد کریں تاکہ شریعت کے جو یہ سارے بندھن جو ہے یہ کھل جائے, اور علماء کے ہاتھوں کھل جائے تو اور کیا چاہیے, الزام جو ہے وہ ان کے اوپر آئے بھی نا, علماء اور مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں بندھن کھل جائے. میں حیران ہوا, انہوں نے اسے اجتہاد قرار دیا. انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ جو عرف عام میں جو قانون کے معیارات ہیں اس کے خلاف ہے, لیکن بڑا عمدہ اجتہاد ہے. تو یہ اجتہاد جو ہے انہی کو مبارک ہو. ہمارے نزدیک یہ اجتہاد فی الدین نہیں ہے, یہ انحراف عن الدین ہے, اور یہ چیز مداہنت فی الدین کے مترادف ہے. اس پر میں وہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ دیکھ کعبے میں شکستے رشتہ تسبیح شہر, اور بت قدے میں برہمن کی پختہ ذوالناری بھی دیکھ. سیکولر عناصر جو ہے وہ تو خوش ہونے کے لیے موقع ہے ان کے پاس, لیکن اصل میں یہ تو جو لوگ دین کی ایک وحدت کے, ایک آرگینک ہول ہونے کے, اس کے کلی نظام عدل اجتماعی کے قائل ہیں, ان کے اعتبار سے یہ چیز کسی خوشی کا نہیں بلکہ تعزیت کا موقع ہے. اب چند اعلانات اور سن لیجئے. میرا اگلا جمعہ انشاءاللہ کراچی میں ہے, میں یہاں موجود نہیں ہوں گا. یہ کچھ پھیلا کر اور اپنے لیے ایک گڈ ول فراہم کی تھی. ہمارے جو خوش عقیدہ لوگ ہیں وہ ان باتوں سے بھی بہت متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن اصل میں وہ بہائی تھا. بہائیوں کے ہاں جو یہ 19 کا عدد ہے یہ مقدس عدد شمار ہوتا. اس نے اس کے پردے میں اپنی بہائیت کی تبلیغ کی تھی اور پھر وہ آگے بڑھا. وہ مجھے کاغذات دیے گئے تھے کہ اس نے قرآن مجید کی آیات کو بھی نکالنا شروع کر دیا. یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات بھی قرآن کی نہیں ہے، یہ بعد میں شامل کر دی گئی ہیں. اذان کے بھی 19 حرف ہونے چاہیے تھے، یہ 24 حرف ہیں، تو 5 حرف ان میں سے نکالنے ہوں گے. لہذا وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نکال دیا جائے گا. اس طرح کی حرکتیں اس شخص نے کی اور یہاں تک کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور پریپیئر فار دی شوک، بہت سے لوگوں نے اس کی نبوت کو تصدیق کی. اس پر تشویش کا اظہار کیا تھا شیخ محمد عارف صاحب نے اور مجھے لمبا خط لکھا تھا، وہ میرے پاس موجود ہے، اس کو پڑھ کے سنانے کا وقت نہیں ہے. میں ان کی اور باقی حضرات کے بھی اطمینان کے لیے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ شخص اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا، اسے قتل کیا جا چکا ہے. اور وہ فتنہ جو ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے انڈے بچے وہ دے گیا ہو فتنہ، لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو اس فتنے کا اثر اٹھانے والا شخص تھا وہ اب دنیا میں نہیں ہے، وہ قتل کیا جا چکا ہے. دوسرا سوال ان کا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اسلام کی تبلیغ نہ کی گئی ہو اور وہ حالت کفر میں مر گئے ہوں تو قیامت کے دن ان کے حساب کے بارے میں کیا مذہب کیا فرماتا ہے؟ آپ کو تشویش کیوں ہے؟ آپ تک اسلام پہنچا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ فکر کیجئے. باقی یہ کہ کس تک اسلام نہیں پہنچا، کس تک پہنچا ہے، کس درجے میں پہنچا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اسی کے حساب سے وہ لوگوں کا محاسبہ کرے گا. کل عراق نے حملہ کر کے کویت پر جس طرح قبضہ کر لیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ کیا اسے عالم عرب میں ملوکیت کے خاتمے کا پیش خیمہ قرار دیا جا سکتا ہے یا محض ایک غاصبانہ کارروائی؟ میں تو اس کے بارے میں ابھی تفاصیل بالکل جانتا ہی نہیں، نہ کوئی فتویٰ دینا چاہتا ہوں. یہ تو اس نظام کے اندر بس ایک دوسرے کے اوپر بالا دستی حاصل کرنے کی کوششیں ہیں. اس میں سے کوئی بھی فتویٰ دین سے نہیں مانگتا. آپ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں. صدام صاحب نے کوئی دین سے فتویٰ مانگ کے نہیں ہے کوئی حملہ وغیرہ کیا ہے. تو آپ ہمیں اپنے معاملات کی فکر کرنی چاہیے، فتوے دینے کی ضرورت نہیں. صاحب آپ نے فرمایا ہے عدلیہ فیصلہ کرے گی کہ یہ قانون شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، کیا یہ فیصلے یہ عدلیہ کرے گی جس کے 5 قانون دانوں کا ذکر آپ نے خود فرمایا، جیسے جسٹس یعقوب صاحب؟ ان سے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ اصل میں ایک ہے فلسفیانہ مسئلہ کہ جو یعقوب خان صاحب بیان کر رہے ہیں، ایک ہے کسی معین مسئلے کے بارے میں کتاب و سنت کی روح سے فیصلہ. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو عدلیہ جو ہے وہ اگر یہ بات پوچھی جائے کہ فلاں شے کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ صحیح فیصلہ دیں گے. اس کے لیے رہنمائی کے لیے علماء کرام بھی موجود ہوں گے. محمد علی صاحب، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ. شریعت بل کے نفوذ کے لیے، نفوذ نہیں ہوتا، نفاذ ہوتا ہے، نوجوانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کردار تو یہ ہے کہ نوجوان خود اپنے اوپر شریعت کو نافذ کریں. اگر یہ نہیں کرتے تو نفوذ یا نفاذ جو ہے اس کے لیے ان کی بھاگ دوڑ بالکل بیکار ہے، اس کا کچھ حاصل انہیں نہیں ملے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اپنے اوپر دین کو نافذ کریں اور لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دیں. باقی یہ ہے کہ جہاں کہیں مسئلہ آئے تو شریعت کے حق میں تائید کریں. آپ کی تقریر بغور سنی، میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا جس طرح آپ کی تقریر کا محور شریعت یا عدلیہ رہے، کہ آج تک علماء کرام نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسا قانون اس ملک کی عدلیہ کو فراہم کیا ہے جس کی روح سے سادہ عوام اسلامی شریعت کو سمجھ سکیں؟ اب آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں، عدلیہ کو فراہم کیا جس کی روح سے سادہ عوام سمجھ سکیں گے، تو دو بالکل متضاد باتیں جو آپ جمع کر رہے ہیں. شریعت کا قانون اس وقت کوڈیفائڈ فارم میں نہیں ہے، یعنی جس طرح جدید قانون ہوتا ہے دفعہ وار، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ شریعت جو ہے وہ ہماری سابقہ انداز میں مرتب شدہ موجود ہے، فتاوی عالمگیری ہو یا یہ کہ ہدایہ ہے یا مختلف اور کتابیں ہیں. لیکن اگر یہ عمل شروع ہو جائے کہ ایک طرف عدالتوں کو یہ اختیار ہو کہ وہ قرار دے سکیں، جیسے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ضابطہ فوجداری کی بہت سی شکوں کو خلاف قانون، خلاف اسلام قرار دے دیا، دوسری طرف اگر نیت ہے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی جو دستور قانون بناتی رہے، وہ قانون خود بخود مرتب ہو جائے گا، مدمل ہو جائے گا، اور اس سے وہ تقاضا پورا ہو جائے گا. غلام سرور جاوید صاحب، سیوکریسی کے آپ مخالف ہیں، آپ اعلی عدالتوں کو یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے مطابق کون سا نہیں، لیکن اگر عدالت 10 سال کے بعد بھی فیل ہو جاتی ہے تو اس مسئلے کا پھر کیا حل ہے؟ اس مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ آپ کا عوامی دباؤ موجود رہے، ورنہ عدالت کا فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ فیصلہ آ چکا، چاہے 10 سال میں آئے وہ بھی نافذ نہیں ہوا. لیکن اگر عوام کی طرف سے دباؤ ہو تو پارلیمنٹ بھی تیزی کرے گی اور اپنا کام کرے گی، اور عدلیہ بھی صحیح صحیح فیصلے دے گی. تو آپ کو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ 3 شیٹیں ہیں جس پر کام کرنا ہوگا. ایک، بڑے پیمانے پر دعوت توبہ و تجدید ایمان و تجدید عہد. دوسرے، اسلام کے نظام عدل اجتماعی پر جو یہاں کے باشعور طبقات ہیں انہیں ان کو مطمئن کرنا. تیسرے، ایک عوامی ریزسٹنس موومنٹ. یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ساری ایکسرسائز انفیٹیلیٹی ہوگی. لیکن اگر معلوم ہو عدلیہ کو بھی، ایک ہوشیار بیدار رائے عامہ موجود ہے، معلوم ہو پارلیمنٹ کو بھی ایک ہوشیار اور بیدار رائے عامہ موجود ہے، تو یہ خود بخود جو ہے عمل جو ہے تیزی کے ساتھ بڑھے گا اور صحیح زمین میں بڑھے گا. بہت سے فقہی سوال ہے. جدوجہد کے نتیجے میں اسلامی انقلاب کے حصول کے لیے مختلف الخیال دینی جماعتوں اور مختلف فرقوں کو ایک پلیٹ فارم پر یا ایک شریعت پر مجتمع کرنے کا کیا عمل ہوگا؟ انقلابی عمل کے ذریعے سے جب وہ دعوت پھیلے گی تو ہر حلقے میں سے جو لوگ شریعت کے واقعتاً دل سے خواہاں ہیں وہ جمع ہوں گے. یہ کہ آپ تمام فرقوں کو جمع کر دیں، یہ فرقے جمع نہیں ہوتے، لیکن لوگ ہر ایک طبقے میں سے آ کر جمع ہوں گے. ایک نئی انقلابی جماعت وجود میں آئے گی، اور جب اس کی طاقت ہوگی تو پھر کوئی فرقہ درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. جب وہ انقلابی عمل جو ہے، اگرچہ وہ پورا صحیح نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو تھوڑی بہت ہی اس کے اندر انقلابیت تھی، ایران کے اندر جب ہوا تو کیا حنفی رکاوٹ ڈال سکے، سنی رکاوٹ ڈال سکے؟ پھر انہوں نے اپنی فقہ کے مطابق جو ہے وہ نظام قائم کر دیا. یہ نہیں پہلے جمع کرو حنفیوں کو، شیعوں کو، سنیوں کو، پھر کام چلے گا، یہ نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی جاندار تحریک ہے، قربانی دینے کا مادہ موجود ہے، لوگ اپنی جانیں نثار اور کرنے کو تیار ہیں، تو انقلاب آئے گا، اور پھر وہ لوگ جو ہے اس انقلابی جماعت جو ہے جس چیز کو صحیح سمجھے گی اسے اختیار کرے گی. باقی یہ کہ دوسرے مسلکوں کے لوگ جو ہے انہیں اجازت ہوگی کہ وہ اپنے جو ذاتی معاملات ہیں، پرسنل لا ہے، اس میں اپنی فقہ کے مطابق عمل کریں. تو شیعہ ہے وہ اگر سنی اکثریت کا ملک ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اس کے مطابق پبلک لا ہوگا، لیکن شیعوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے عبادات میں، یہاں تک کہ فیملی لاز میں، پرسنل لا جس کو کہتے ہیں، وہ اپنی فقہ کے مطابق عمل کریں. جیسے کہ اس وقت ایران میں انہوں نے فقہ جعفری کو اپنا آفیشل پبلک قانون قرار دیا ہے، لیکن حنفیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے فقہ کے مطابق نماز روزہ اپنی فقہ کے مطابق کریں، اپنے آئلی قوانین لے کر چلیں. دنیا میں یہ سارا کام اب جب کرنے کا ارادہ پیدا ہو جائے تو کوئی شے رکاوٹ نہیں ہوتی. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا ارادہ نہیں، نہ ہم خود بدلنے کو تیار، نہ تم بدلے، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی. میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں؟ ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں، نہ ہم اس کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں. باقی یہ ساری باتیں جو ہیں خامخواہ کی گفتگو. انقلابی جدوجہد کے لیے، عوام الناس تک دین کی جدوجہد کے لیے یا انقلاب پر آمادہ کرنے کے لیے آپ کی تنظیم نے کیا لائحہ عمل اختیار کیا ہے؟ جبکہ آپ کی دعوت صرف خواص تک محدود ہے اور آپ کا انداز بیان، انداز تحریر بھی ایک عام آدمی کے لیے ناقابل سمجھ ہے. معلوم ہوا کہ یہاں سب کے سب جو آتے ہیں خواص ہی ہوتے ہیں، عوام تو ان میں کوئی ہے ہی نہیں. شاید عجیب بات کرتے ہیں، یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. میری باتیں تو ٹیلی ویژن کے اوپر اتنی تیزی سے سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہیں مجھے وہاں سے نکالنا پڑا، ورنہ یہ کہ وہ باتیں تو ایسی تیزی سے سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ شاید انقلاب کا راستہ ہموار ہو جاتا. پتہ نہیں ہے اس میں. آپ نے فرمایا کہ چند سال پہلے جو شریعت بل کے سلسلے میں تحریک چلی آپ نے ساتھ دیا، اور وجوہات آپ نے یہ بیان کی کہ انقلابی عمل تھا، لوگ مخلص تھے. مخلص کا میں نے لفظ استعمال نہیں کیا، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ حسن دن کی بنیاد پر مخلص ہی سمجھنا چاہیے، لیکن یہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا تھا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی سیکولر ذہن کا کوئی پارٹی یا جماعت نہیں. سیاسی اتحاد جب ہوتا ہے تو اس میں سیکولر بھی اور مذہبی بھی سب لوگ شریک ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں صرف مذہبی عناصر تھے لہذا یہ خالص مذہبی تحریک تھی. نمبر دو یہ کہ اس کے اندر انقلابی انداز اختیار کیا گیا تھا. نمبر تین اس میں ہم نے دین میں کسی شے کا استثناء نہیں کیا تھا, وہ شریعت بل, اور یہ موجودہ جو ہے اس کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے, اس میں کہیں کوئی استثناء نہیں تھا, کل دین کا تقاضا اور مطالبہ تھا, اس لیے ہم نے ساتھ دیا تھا.